الحمد لله الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا واقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
سبحان اللہ
صدق اللہ العلی العظیم. حضرت امیر سنی دعوت اسلامی محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، علماء باوقار، سادات گرامی، قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں.
اللہم
صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآل الکرام اجمعین. سنی دعوت اسلامی کا یہ عظیم الشان اجتماع آپ کا ذوق و شوق، علماء کا خطاب اور عصر حاضر کے حوالے سے مسائل کا صحیح ادراک پیدا کرنے کی کوشش، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر کے یہ امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ایک نئے مستقبل کی نوید اور ایک ناتابناک صبح کا اعلان بہت جلد کیا جا سکے گا
انشاءاللہ. سبحان اللہ.
مجھے زمانوں کے حوالے سے، ماضی حال اور مستقبل کے حوالے سے مسلمانوں کے علم اور ان کی معیشت پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ موضوع اپنی وسعت کے اعتبار سے اتنے گوشے اور اتنے ناحیے رکھتا ہے کہ اسے ایک محفل میں سمیٹنا یقیناً بہت دشوار ہوگا، لیکن میرے عزیز ساتھیوں نے جو توقع آبستہ رکھی ہے اس عنوان سے، میں چاہوں گا کہ اس عنوان کا حق نہ بھی ادا ہو تو کم از کم ایک تصور بیرس میں ہی ایک سرسری اور طائرانہ نظر عنوان کے جملہ گوشوں پر ہو جائے. سب سے پہلے اسلام اور علم کا جائزہ لیجئے، اس کی روشنی میں مسلمانوں کا ماضی، مسلمانوں کا حال اور مستقبل کے امکانات. مستقبل ابھی وجود میں نہیں آیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تحقیقی تجزیہ نہیں پیش کیا جا سکتا. مستقبل کے سلسلے میں انسان کے پاس محض قیاس، ظن، تخمین، امکانات، گیس، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ موجودہ حالات کو دیکھ کر کے ہی مستقبل کے بارے میں کوئی بات کہی جا سکتی ہے. اس لیے سب سے پہلے انسان کا جو علم کا رشتہ ہے، میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. اسلام علم کے بارے میں کیا نظریہ دیتا ہے، اسلام کا تصور علم کیا ہے، اور ماضی کے عظیم افراد نے جو مسلمان تھے انہوں نے اس نظریے کو کس طرح باضابطہ ایک پیکر میں ڈھالا ہے، اس کے کیا فوائد ہوئے، یہ ہمیں جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے آپ یہ بات جانیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے انسان اور علم یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. جہاں انسان پایا جائے گا وہاں علم پایا جائے گا، اور جہاں علم پایا جائے گا وہاں انسان پایا جائے گا. اس لیے کہ انسان عقل اور ارادہ، شعور اور فکر، فکر منتج اور فکر منطقی رکھنے والے زندہ وجود کو کہتے ہیں. دنیا کی دوسری مخلوقات اور انسان میں یہی بنیادی فرق ہے. دنیا میں انسانوں کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، حیوان ناطق کہا گیا ہے، حیوان محض کہا گیا ہے، معاشرتی حیوان کہا گیا ہے انسان کو، مختلف ناموں سے انسانوں کو یاد کیا گیا ہے، جانوروں کی ترقی یافتہ شکل کہا گیا ہے ڈارون کے نقطہ نظر سے. لیکن انسان کی تعریف جو قرآن نے کی ہے، اللہ کی مقدس کتاب نے، آپ اس کا اندازہ کریں تو آپ انسان کی عظمتوں کو سلام کریں گے. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے. وسخر لکم الشمس والقمر، تمہارے لیے چاند و سورج مسخر کر دیے گئے. وسخر لکم اللیل والنہار، تمہارے لیے دن اور رات بھی مسخر کر دیے گئے. وسخر لکم ما فی السماوات والارض، اور تمہارے لیے وہ چیزیں کام میں لگا دی گئی ہیں جو زمینوں میں ہیں اور آسمانوں میں. ان آیات مبارکہ کو مجموعی طور پہ پڑھیے جس میں تسخیر کائنات کے حوالے سے انسان کی عظمتوں کا تذکرہ ہے. تو ایک بات آپ کے سامنے آئے گی اور وہ یہ آئے گی کہ پوری کائنات میں دو ہی چیزیں رواں اور دواں ہیں اور موجود ہیں. ایک چیز کو ہم زمانے کے نام سے یاد کرتے ہیں، ایک چیز کو مکان کے نام سے یاد کرتے ہیں. زمان اور مکان، ٹائم اور اسپیس، یہ دو چیزیں ہیں جو پوری کائنات میں پائی جاتی ہیں. کائنات میں کوئی چیز یا تو ٹائم میں ہے یا اسپیس میں ہے، یا تو زمانے کے اندر ہے یا مکان کے اندر ہے. اور قرآن کہتا ہے وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، تمہارے لیے چاند و سورج مسخر کر دیے گئے ہیں، یعنی زمانہ چاند اور سورج سے پیدا ہوتا ہے، زمانہ تمہارے کنٹرول میں دے دیا گیا ہے، زمانہ تمہارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز مسخر کر دی گئی ہے. یہ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ فی جو ہے یہ مکان کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے. صرف زمانہ ہی نہیں بلکہ مکان اور مکان کی ہر شے تمہارے لیے کام میں لگائی گئی.
سبحان اللہ.
اسے آپ اندازہ کریں کہ زمان اور مکان دونوں انسان کے غلام ہیں. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ.
سبحان اللہ.
قوم مگر لا الہ الا اللہ پر مکمل طور پر عامل ہو جاؤ، یہ تمہارا زندہ عقیدہ بن جائے، تو زمانہ بھی تمہارا غلام ہوگا اور مکان بھی تمہارا غلام ہوگا. نہ زمانہ تمہیں ٹھوکر دے سکے گا اور نہ مکان تمہیں کچل سکے گا، تباہ کر سکے گا. مگر لا الہ الا اللہ کو مان لو، لا الہ الا اللہ کا اعتراف کرو. خدا قدیر و جبار جو زمان و مکان کا خالق ہے، جو ازلی اور ابدی ہے، جو حی و قیوم ہے، اس وقت بھی تھا جب زمان و مکان کا تصور نہیں تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب زمان و مکان نہیں ہوں گے. اس خدا کو مان لو جو خالق زمان و مکان ہے، تو زمانہ بھی تمہارا غلام ہوگا، مکان بھی تمہارا خدمتگار ہوگا. کتنا اونچا مقام دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، انسانوں کو، کہ تم زمان و مکان کے مخدوم ہو، خادم نہیں ہو، تم کائنات کے آقا ہو، غلام نہیں ہو. تم اگر بندے ہو تو صرف اللہ کے ہو.
سبحان اللہ.
باقی ہر شے تمہاری غلام ہے.
سبحان اللہ.
ہر شے تمہاری خدمت پہ لگا دی گئی ہے، ہر شے سے تم کام لے سکتے ہو. اب آپ اندازہ فرمائیں، تسخیر کائنات کا یہ نظریہ جو قرآن نے عطا فرمایا ہے، کیا یہ بغیر علم کے ممکن تھا؟ بغیر دانش کے ممکن تھا؟ بغیر شعور منطقی اور فکر منطقی کے ممکن تھا؟ اس لیے قرآن عظیم نے سینکڑوں مقامات پر انسانی شعور کو مخاطب کیا ہے، انسانی فکر کو مخاطب کیا ہے، انسانی دانائی کو مخاطب کیا ہے، انسانی تدبر کو مخاطب کیا ہے، انسانی ارادے کو مخاطب کیا ہے، تحقیق و تفحص کو مخاطب کیا ہے، ریسرچ کے جذبے کو مخاطب کیا ہے، کائنات آفاق و انفس میں غور کرنے کی دعوت دی ہے. کلام الہی پڑھو، یہ تمام سچائیاں تمہارے سامنے بہت واضح شکل میں آ جائیں گی. انسان کا آغاز ہی اللہ کے مقدس کلام کے حوالے سے، علم کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس کی عظمت کا تعارف، اس کی عظمت کو پہچانوائے ہی گئے علم کے ذریعے سے. آپ ذرا سوچو، اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، اپنے احکامات کو نافذ کرنے والا پیدا کرنا چاہتا ہوں. اور پھر جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. ان کی پیدائش سے پہلے فرشتوں نے ایک معروضہ پیش کیا تھا مؤدب انداز سے خدا کی بارگاہ میں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا تو زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو خون خرابہ کرے، زمین کو فساد سے بھر دے؟ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. پتہ یہ چلا کہ زمین کو فساد سے بھر دینا، خون خرابہ کر دینا، نہ یہ انسانیت کا تقاضا تھا اور نہ یہ مشیت کا تقاضا تھا.
سبحان اللہ.
انسان سے اور قرآن کے انسان سے خالق انسان نے یہ امید نہیں کی تھی کہ وہ زمین کو فساد سے بھر دے گا. یہ تو فرشتوں کا اعتراض تھا، ان کو اپنے سابقہ تجربے کا سے اندازہ تھا کہ زمین شر و فساد سے بھر جائے گی جیسے کہ جنہوں نے بھر دیا تھا. اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے ہو. جن نادان تھے، جن جاہل تھے، جن آتش محض تھے، جن شعور منطقی سے خالی تھے، جنہوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ معلومات کو ترتیب دے کر مجہولات کو حاصل کر سکیں،
سبحان اللہ،
اس لیے وہ جامد پتھروں کی طرح سے زندہ رہے اور فنا کے گھاٹ اتار دیے گئے. مگر انسان تو بڑا عظیم بنایا گیا ہے، اس لیے انسان ویسا نہیں ہوگا جیسے کہ جن ہوا کرتے. اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے ہو. اس کے بعد پھر فرشتوں کا جواب عملاً دیا گیا، انسانی عمل کے ذریعے سے، انسانی ذہن اور شعور کے ذریعے سے دیا گیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جناب آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے. مفسرین نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ قیامت تک جتنی چیزیں موجود ہونے والی تھیں ان سب کے نام بتا دیے گئے. اور سنیے، موجود ہونے والی اگر صرف علم الہی میں ہوتی تو نام کو کیسے بتایا جاتا؟ پتہ یہ چلا کہ موجود بھی کی گئی اور نام بھی بتا دیا گیا. ہاں، دنیا والوں کو ان کی عطا زمانے کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ہوگی، لیکن ایک مرتبہ یہ عالم ازل میں موجود کی جا چکی. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا. ظاہر جو چیز موجود ہوگی وہی تو پیش کی جائے گی. ملائکہ نے اعتراف کر لیا، انی اے اللہ، ہم وہ جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہم کائنات اور کائنات کی اشیاء کی حقیقتوں سے واقف نہیں. جناب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے کائنات کی تمام چیزوں کے نام بھی بتایا، عیل مسمیات و حقائق، اور چیزوں کی حقیقتیں بھی واضح فرما دی کہ یہ چیز کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے.
سبحان اللہ،
آدمی صرف چیزوں کا نام نہیں جانتا، آدمی اگر منزل کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسمیات جن کا نام رکھا گیا انہیں بھی جانتا ہے، اور ان کی حقیقتوں سے آشنا ہونا بھی اس کے لیے ضروری. یہ ایک آدمی کی تعریف ہے. جناب آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے گئے، اور پھر فرشتوں کو سجدہ حکم دیا گیا، سجدہ کرو. کس بات کا سجدہ کروایا گیا تھا؟ یہ فرشتوں کی عظیم پیشانیاں جو خدا قدیر جبار کی بارگاہ میں جھکتی تھی، جو رب العزت اور رب العرش کے حضور میں سر بسجود ہوتی تھی، اسے ایک انسان کے سامنے احتراماً جھکوا دیا گیا. ایسا کیوں ہے؟ کیا جناب آدم کے قدیرانہ کے سامنے جھکایا گیا تھا؟ چہرہ زیبا کے سامنے جھکایا گیا تھا؟ اگر یہ بھی ہوتا تو غلط نہ ہوتا، اس لیے کہ زمینوں کی تبدیلی سے چہرے بدل جاتے ہیں، تو جسے جنت میں پیدا کیا گیا ہوگا اس کے چہرے کا کیا عالم رہا ہوگا، اس کے قد زیبا کا کیا عالم رہا ہوگا، اس کی عظمت کا کیا عالم رہا ہوگا. مگر اس کے باوجود یہ نہیں کہ آدم پیدا ہو گئے سجدہ کرو، بلکہ ان کے علم کو سجدہ کرو. پہلے علم دیا گیا اور پھر سجدہ کروایا گیا. پتا چلا پوری کائنات اس وقت تم پر جھکے گی اور تمہارا احترام کرے گی جب تمہیں علم حاصل ہو جائے گا. علم کی دولت سے آشنا ہو جاؤ گے، جب علم کی عظمتیں تمہیں میسر آئیں گی تم کائنات کو جھکا سکو گے. تسخیر کائنات کی صلاحیت پیدا ہوگی اور کائنات کے ذرے ذرے پر تمہاری حکومت ہو سکے گی.
سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت،
تصور کتاب الہی نے دیا ہے. یہ ذہن اللہ کی مقدس کتاب دیتی ہے. تخلیق انسانی کے ساتھ ساتھ علم کا تصور وابستہ ہے. ہم کسی ایسے انسان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں جو محض جاہل تھا، جانور تھا اور ترقی کر کے انسان بن گیا. وہ انسان کسی ڈارون کا باپ تو ہو سکتا ہے، مگر ہمارا باپ تو وہ آدم ہے جو مسجود ملائک ہے، بدل ڈالا ہے. اب تو اپنا انداز بیان ہم نے نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے. آدم کا علم جتنا آدمیت کو منتقل ہوگا ویسے ہی اتنا ہی بڑا انسان آدم بن سکے گا، آدمی بن سکے گا. آدمیت کا ورثہ، آدم کا ورثہ علم ہے. جتنا آپ حاصل کر سکیں گے، جتنا آپ کو مل سکے گا وہی علم ہے. میں یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں، علی سبیل تنزل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کا علم دیا، ورنہ خود اپنی ذات کا علم کیا کم. اپنے رب کی معرفت جو قلب آدم میں ڈال دی گئی تھی اسی کے حوالے سے بات کی گئی ہوتی، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا علم ہے. علم کی عظمت معلومات کی حیثیت سے ہوتی. جس چیز کا آپ علم حاصل کر رہے ہیں وہ جتنی بڑی ہوگی آپ کے علم کا اتنا ہی اونچا مقام ہوگا. معلومات کے اعتبار سے کائنات کا جتنا علم ہے یہ مخلوق کے حوالے سے ہے، مگر اللہ کی ذات کا علم خالق کے حوالے سے. اس لیے علم معرفت، علم الہی سب سے اہم علم ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آدم کو صرف اپنا علم عطا کر دیا، آدم مجھے پہچانتا ہے، آدم مجھے جانتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے علوم سینہ آدم میں منتقل کیے، اس لیے کہ آدم اس کائنات میں آدمیت کے لیے نمونے کامل بننے والے تھے، اور آدمیت کا منصب وہی حاصل کرے گا جو کائناتی علوم کو جان سکے گا اور سیکھ سکے گا.
سبحان اللہ.
میرے عزیز ساتھیو، قرآن عظیم نے آدمیت کے اس منصب کو محفوظ کر لیا. انبیاء کرام ہر دور میں انسان کو انسان بنانے کے لیے جلوگر ہوئے. کفر کو، شرک کو بار بار جہل سے تعبیر کیا گیا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب پیغمبر اعظم کو یا اہل ایمان کو جاہل اہل کفر مخاطب کرتے ہیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں. یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا سب سے بڑا جہل کفر ہے، سب سے بڑا جہل شرک ہے، جو قرآن عظیم نے خود بیان فرمایا ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جب بھی کفر بڑھا, جب بھی شرک بڑھا تو اللہ نے کسی نبی کو مبعوث کیا. اگر کفر شرک ہے تو نبی علم دینے کے لیے آیا ہوگا نا, نبی معرفت الہی دینے کے لیے آیا ہوگا نا, نبی خدا کی پہچان بتانے کے لیے آیا ہوگا, نبی خدا کے آستانے پہ جھکانے کے لیے جلوگر ہوا ہوگا, نبی توحید کا حقیقی تصور دینے کے لیے آیا ہوگا, لا الہ الا اللہ کا حقیقی مفہوم دینے کے لیے آیا ہوگا. آج ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں, کاش یہ کلمہ ہماری زندگی بن جائے, کاش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک زندہ حقیقت ہو ہمارے سامنے, کاش ہمارا ہر لمحہ حیات اس مقدس کلمے کی پابندی کرتا ہوا نظر آئے. زندہ قوت تھی کبھی کائنات میں, کبھی توحید ایک زندہ قوت تھی, اور آج علم کلام کا ایک مسئلہ بن کے رہ گئی. توحید کے قائلین بھی غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے شرم محسوس نہیں کرتے, کبھی بڑی طاقتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور کبھی اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ہی اپنے مذہب کی تصدیق کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم سے نوازا, جناب آدم سے لے کے سرور کائنات محمد رسول اللہ تک جو زمانہ ہے یہ بڑا سلو رفتار زمانہ ہے, بڑا ہی سست رفتار زمانہ ہے. پتھروں کے دور سے انسان چلتا ہے اور جناب عیسیٰ کے دور میں داخل ہوتے ہی ہوتے ہونے تک اس کی ضروریات محدود ہیں, اس کے تقاضے محدود ہیں, اس کی خواہشات محدود ہیں, اس کا دائرہ کار محدود ہے, اس کے مشاہیر محدود ہیں, انداز فکر محدود ہے. اس لیے انبیاء کرام کو بھیجا گیا, اور صرف اس لیے بھیجا گیا تاکہ بندوں کا رشتہ اللہ سے قائم رکھیں, ظلم اور جہل سے انہیں نکال سکیں. اس کے بعد سرور کائنات محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ
وسلم ارتقائے انسانی اور ارتقائے کائنات کے اس نقطۂ آغاز پہ کھڑے نظر آتے ہیں جب انسان بڑی تیزی کے ساتھ زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھنے والا تھا, اور یہ تطور, یہ تقدم, یہ ترفو پیغمبر اعظم کے قدموں کی ٹھوکر سے جنم لینے والا تھا, رسول پاک کی تشریف آوری سے پیدا ہونے والا تھا. اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا, اور ایک ایسی کتاب عطا فرمائی گئی جو کتاب ایک علم کا نہیں بلکہ کائنات کے سارے علوم کا ماخذ اور مجموعہ ہے, جسے کلام الہی کہتے ہیں. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. میں کسی تقریب میں بتا رہا تھا کہ پیغمبر اعظم اگر کوئی دنیاوی لیڈر ہوتے تو عرب کے جو حالات تھے اس زمانے میں, ان حالات کو سامنے رکھ کر کے بہت سی قوتوں کو چیلنج کر سکتے تھے. آدھا عرب روم کے قبضے میں تھا اور آدھا عرب عراق کے قبضے میں تھا. وہ نعرہ یہ لگاتے کہ آؤ ہم عرب کی سرزمین کو بیرونی قوتوں سے آزاد کرائیں, مگر اللہ کے رسول نے نہ روم کے خلاف نعرہ لگایا نہ ایران کے, بلکہ پوری دنیا کو ایک کتاب کی طرف آواز دی.
سبحان اللہ.
ایک قانون زندگی کی طرف بلایا, ایک دستور حیات کی طرف بلایا. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. اب عالم یہ ہے کہ صہیب روم سے چلے, سلمان فارس سے چلے, بلال حبشہ سے چلے, کتاب کے ساتھ وفاداری کا وعدہ کیا, محمد عربی کی امت میں شامل ہو گئے. ابو جہل اور ابو لہب مکے میں موجود تھے مگر رسول کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکے. آپ اندازہ کریں کہ جس نے اپنی امت کی احساس, اپنی جماعت کے شیرازے کی بنیاد علم اور کتاب پر رکھی ہو, بتاؤ اس پیغمبر کی امت کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ وہ جاہل ہو جائے گی, وہ ان پڑھ ہو جائے گی. اور بھی پیغمبران کرام پر وحی نازل ہوئی, مگر پیغمبر اعظم پر جب وحی نازل ہوئی تو لفظ اقرا کے ذریعے سے نازل ہوئی.
سبحان اللہ.
اقرا بسم ربک, اپنے رب کے نام سے پڑھیے. جبریل نے پہلے دو مرتبہ کہا تھا اقرا پڑھیے, اقرا پڑھیے. لب نبوت خاموش تھا مگر جب اقرا بسم ربک کہا گیا, اپنے رب کے نام سے پڑھیے, تو اپنے رب کا بندہ خدا قدیر جبار کی بخشی ہوئی طاقت سے پڑھنے لگتا ہے.
سبحان اللہ.
اپنے رب کے نام سے پڑھیے. پتہ یہ چلا کہ قاری ہونا چاہیے, پڑھنے کا شعور ہونا چاہیے, مگر دنیا کا کوئی بھی علم ہو اقرا بسم ربک, اپنے رب کے نام سے پڑھا جانا چاہیے. پہلی وحی الہی یہی سلیقہ دیتی ہے. آج دنیا میں علم جبر کا بھیانک رول بن چکا ہے, ظلم کا محرک بن چکا ہے. آج کا علم انسانوں کو انسانیت نہیں درندگی دے رہا ہے, وحشت دے رہا ہے, جہالت دے رہا ہے. آج کا علم ظلم اور جبر کروا رہا ہے انسانوں سے. علم جتنا بڑھتا جا رہا ہے ظلم بڑھتا جا رہا ہے, جبر بڑھتا جا رہا ہے. کیا تم سمجھتے ہو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم برسانے والے جاہل لوگ رہے ہوں گے؟ تمہارا کیا خیال ہے آج دنیا کو ایٹمی عذاب سے بھون دینے والے جاہل لوگ ہیں؟ کیا ایٹم کا دل چیر کر کے ناقابل شکست توانائی بنانے والے جاہل لوگ رہے ہوں گے؟ نہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ اصحاب علم ہیں. مگر اقرار بسم ربکا کے مقدس نصاب سے واقف نہیں ہیں یہ.
سبحان اللہ.
انہوں نے علم حاصل کیا ہے مگر اللہ کے نام سے حاصل نہیں کیا ہے، رسول کی شریعت کے حوالے سے حاصل نہیں کیا ہے. محبت انسانی سے ان کا دل خالی ہے، یہ درندے ہیں، یہ وحشی ہیں. درندہ تو پھر بھی درندہ ہوتا ہے، اگر درندوں کو زبان ہو جاتی اور آج کے ترقی یافتہ قوموں کو ہم درندہ کہتے تو ہمارے خلاف نالش کرتے، مقدمہ دائر کر دیتے کہ ہم درندے ہیں، ایک جان کو کھا کر کے پرسکون ہو جاتے ہیں اور یہ ہزاروں جانوں کو کھانے کے بعد بھی مزید نئے نئے میدان تلاش کرتا ہے آج کا درندہ. انسان تو بہت بڑا درندہ بن گیا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس علم تو ہے مگر نبی کا نظام اخلاق نہیں ہے، نبی کا آئین محبت نہیں ہے، اسلام کا دیا ہوا قانون نہیں ہے، دماغ کو کنٹرول کرنے والی وہ روحانی طاقت نہیں ہے جو انسانی صلاحیتوں کو انسانوں کی فلاح کے لیے استعمال کر سکے. اس لیے انسان آج بے لگام درندہ بن چکا ہے، بغیر کسی کنٹرول کے وحشت اور درندگی کے میدانوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نظام اور تصور علم کے ساتھ اس نے علم حاصل کیا ہوتا تو بلا شبہ وہ خلاؤں میں پرواز کرتا، مگر خون برسانے کے لیے نہیں، آگ برسانے کے لیے نہیں، رحمت کا پھول برسانے کے لیے، محبت کی بارش کرنے کے لیے وہ جس طرف بھی ترقی کا قدم اٹھاتا، دنیا محبتوں سے جگمگات اٹھتی، مگر وہ ترقی تو کر رہا ہے اپنے لیے نہیں کر رہا ہے، اب بلکہ وہ اشیاء کو ترقی دے رہا ہے. لوگ کہتے ہیں آج کا انسان بڑا ترقی یافتہ ہو چکا ہے، آج کا انسان بہت ترقی کر گیا ہے. میں کہتا ہوں ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو مگر تھوڑی سی غلطی کر رہے ہو، انسان نے ترقی نہیں کیا ہے. انسان ترقی کر گیا ہوتا تو آج بھوک سے تڑپتے ہوئے انسان نہ ہوتے، انسان ترقی کر گیا ہوتا تو آج عصمتیں نہ لوٹی جاتی، انسان ترقی کر گیا ہوتا تو بیواؤں کی آہیں بلند نہ ہوتی، انسان ترقی کر گیا ہوتا تو کمزوروں کے جنازے نہ اٹھتے، انسان ترقی کر گیا ہوتا تو تیسری دنیا بھوک سے نہ مر رہی ہوتی، انسان ترقی کر گیا ہوتا تو عصمتیں نہ لوٹی جاتی، انسان ترقی کر گیا ہوتا تو چہروں کی حیا فروخت نہ کی جاتی، انسان ترقی کر گیا ہوتا تو غیرتوں کے جنازے نہ اٹھائے جاتے، انسان ترقی کر گیا ہوتا تو انسانی وقار کو برباد نہ کیا جاتا، انسان ترقی کر گیا ہوتا تو انسانوں کی آہیں باب اجابت الہی کو نہ کھٹکھٹا رہی ہوتی. انسان نہیں ترقی کر گیا ہے، انسان نے جس چیز پہ زور دیا ہے وہ شے ترقی کر گئی ہے. لوہے پہ زور دیا ہے لوہا، بے جان لوہا ترقی کر گیا ہے، ذرے پہ زور دیا ہے بے جان ذرہ ترقی کر گیا ہے، اور جو یہ ترقی ہوئی ہے یہ ترقی معکوس کی طرح سے ہے، انسانوں کی تباہی کے لیے زیادہ ہے اور انسانوں کی تعمیر و ترقی کے لیے کم ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کر رہا تھا اسلام کا جو تصور تعلیم ہے، اسلام کا جو نظام تعلیم ہے اس میں تعلیم بھی اور تزکیہ نفس بھی ہے، تعلیم بھی اور اخلاق بھی ہے، یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہیں، ایگزسٹنگ سائیڈ بائی سائیڈ، یہ دونوں جب ایک ساتھ ہوتی ہیں تو انسان اپنی ہر تعمیر سے انسانی فلاح کا کام لیتا ہے، انسانی ارتقاء کا کام لیتا ہے، انسانی برتری کا کام لیتا ہے. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم کی جلوہ گری ایک خالص علمی انقلاب تھا، ایک خالص فکری انقلاب تھی، ایک خالص شعوری انقلاب تھی. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے روایات کی طرف نہیں بلایا تھا، قوم کی طرف نہیں بلایا تھا، رنگ و نسل کی طرف نہیں بلایا تھا، سفلی جذبات کو دنیا کے لیڈروں کی طرف سے نہیں ابھارا تھا، اور نہیں کسی عصبیت کو انہوں نے عام کرنا چاہا تھا، اللہ کی مقدس کتاب کی طرف بلایا تھا، ایک قانون زندگی کی طرف، ایک دستور حیات کی طرف، ایک آئین کرم کی طرف بلایا تھا، ایک ایسے نظام کی طرف ہر جزیہ علم سے ماخوذ ہوتا ہے، جس بنیاد علم پر رکھی گئی ہے، اور وہ بھی صرف انسان کا علم نہیں بلکہ براہ راست مبدأ فیاض سے ملنے والا علم جسے علم الہی کے نام سے یاد کرتے ہیں. وما ینطق عن الہوا ان ھو الا وحی یوحی، محمد الرسول اللہ تم جو بولتے ہو وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے بلکہ وحی الہی بولتے ہو، ہم بولتے ہیں تو ہمارا بولنا ظن و تخمین کی بنیاد پر ہوتا ہے، قیاس کی بنیاد پر ہوتا ہے، مگر رسول بولتے ہیں تو کلام الہی بولتے ہیں، رسول بولتے ہیں تو وحی الہی بولتے ہیں، رسول بولتے ہیں تو اللہ کا کلام بولتے ہیں. وما ینطق عن الہوا ان ھو الا وحی یوحی، براہ راست انسان کے علم کا رشتہ اللہ کی ذات سے جوڑ دیا گیا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرا دیا گیا ہے. الرحمن علم القرآن, رحمان وہ ہے جو قرآن سکھانے والا ہے. علم الانسان, انسان کامل رسول پاک کی ذات مراد لیا ہے تو بھی اور عموم پر رکھا جائے تو بھی اسے بیان کی طاقت عطا فرمانے والا ہے. علم بھی دیا ہے اور اظہار علم کے ذرائع بھی عطا فرمائے ہیں. علم کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر لی ہے. علم وہ مقدس دولت ہے, علم وہ مقدس سرمایہ ہے, علم وہ مقدس شے ہے, علم وہ پاکیزہ چیز ہے جو براہ راست اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے, اللہ کے حضور سے حاضر ہوتی ہے, اللہ کے بارگاہ سے آتی ہے اور بندوں کو سنوارتی چلی جاتی ہے. مگر علم جب نبی کے ذریعے سے آئے گا, علم جب رسول کے ذریعے سے آئے گا, علم جب پیغمبر کے ذریعے سے آئے گا, تو وہ علم کائنات انسانی کو ارتقا عطا فرمائے گا, انسانوں کو حقیقی ترقی عطا فرمائے گا, انسانوں کو روز کی منزلیں دے گا. لیکن وہی انسان جب علم کو شریعت سے الگ کر دے گا, علم کو نبی کی رحمت سے الگ کر دے گا, علم کو اسلام کی ہدایات سے الگ کر دے گا, تو وہ علم جہالت بن جائے گا, وہ علم درندگی بن جائے گا. آج دنیا علم کا دعویٰ کر رہی ہے مگر موت کی طرف بڑھ رہی ہے, علم کا دعویٰ کر رہی ہے مگر گناہوں کی طرف بڑھ رہی ہے, علم کا دعویٰ کر رہی ہے مگر عصمتیں لوٹ رہی ہیں, علم کا دعویٰ کر رہی ہے مگر آبروؤں کا جنازہ اٹھ رہا ہے, علم کا دعویٰ کر رہی ہے مگر آبادیاں تباہ کی جا رہی ہیں, علم کا دعویٰ کر رہی ہے مگر خاک و خون کی بارش ہو رہی ہے. اس لیے ہو رہی ہے کہ علم فیضان نبوت سے محروم کر دیا گیا ہے, علم فیضان وحی الہی سے محروم کر دیا گیا ہے. حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ نے جو علمی انقلاب برپا فرمایا تھا, اس علمی انقلاب کی برکات کم و بیش 1000 سال تک انسانی آبادیوں میں موجود رہیں, مسلم معاشرے موجود رہیں, مسلم سوسائٹی میں موجود رہیں. مسلمان زندگی کے ہر میدان میں ترقی یافتہ تھا, زندگی کے ہر میدان کو کنٹرول کر رہا تھا, زندگی کے ہر میدان میں سب سے زیادہ آگے بڑھتا ہوا نظر رہا تھا. وہ مسلمان تھا کہ جس نے رسول پاک کی بارگاہ سے علم کا فیض حاصل کر کے پوری دنیا کو علم کا حقیقی شعور عطا فرمایا, علم کی درسگاہیں کھولیں, علم کی لائبریریاں قائم کی, علم کے میادین واضح کیے, علم کا مفہوم متعین کیا, علموں کو زندہ کیا, مدفون علوم کو نئی حیات بخشی اور مردہ فلسفوں کو نئی زندگی عطا فرمائی.
سبحان اللہ
وہ مسلمان تھا کہ جس نے اپنے علم کے ذریعے سے, اپنی فکر کے ذریعے سے, اپنے شعور کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا کیا. وہ انقلاب رسول اللہ کی قدموں کی ٹھوکر سے پیدا ہوا. آپ ذرا سوچو, تاریکی جتنی زیادہ ہوتی ہے, اندھیرا جتنا زیادہ ہوتا ہے, اسی قدر زیادہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے, اسی قدر زیادہ نور کی ضرورت ہوتی ہے, اسی قدر زیادہ لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے. میرے رسول جس دور میں آ رہے ہیں, میرے نبی جس دور میں جلوگر ہو رہے ہیں, انیسے بےکساں جس دور میں پیدا ہوئے ہیں, دنیا میں کہیں بھی علم کی روشنی نہیں ہے, کہیں بھی علم کا نور نہیں ہے, ہر طرف جہالت ہے, ہر طرف تاریکی ہے. بلا شبہ کچھ دانشگاہیں کبھی قائم ہوئی تھیں, روم کی دانشگاہ ہے, یونان کی دانشگاہ ہے, کنفیوشس کا مدرسہ ہے یا زرتشت کا مدرسہ ہے, یہ درسگاہیں قائم ہوئیں, یہ دانشگاہیں قائم ہوئیں, مگر سرور کائنات کی تشریف آوری سے پہلے ان دانشگاہوں سے علم کے چراغ بجھا دیے گئے تھے, اخلاق کے چراغ بجھا دیے گئے تھے. اب نہ آتش کدہ فارس میں کوئی اخلاق کی چنگاری باقی رہ گئی تھی اور نہ ہی دانش کدیا زرتشت میں کوئی تصور اخلاق موجود تھا, اور نہ یونان کی زمین پر کوئی ارسطو کوئی سقراط اخلاقی فلسفے بگھارتا ہوا نظر آتا تھا, اور نہ چین کی زمین پہ کنفیوشس کسی نظام کا دعویٰ کر رہا تھا. پوری دنیا میں ایک تاریکی تھی, پوری دنیا میں ایک اندھیرا تھا, پوری دنیا میں ایک مکمل جہل تاری تھا, جہل کی حکمرانی تھی. ایسے دور میں نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کی بارگاہ سے براہ راست علوم الاولین آخری لے کر کے جلوگر ہوئے, گزرو ہوئے کا علم بھی اور آنے والوں کا علم بھی لے کے جلوگر ہوئے, جو زمین کی بھی خبر دیتے تھے اور لوح محفوظ کی بھی خبر دیتے تھے, جنت و دوزخ کی خبر دیتے تھے, عرش و کرسی کی خبر دیتے تھے, عالم غیب کی خبر دیتے تھے, عالم قدس کی خبر دیتے تھے, حریم ناز پہ چلنے والے تھے, زمین پہ چلتے تھے مگر خبر آسمانوں کی دیتے تھے, مکے کی آبادیوں میں رہتے تھے مگر قیصر و کسرا کے اقتدار کے زوال کی خبر دیتے تھے, زمین کے ذرے ذرے کا علم ان کو دیا گیا تھا تاکہ یہی علم وہ اپنی امت کے حوالے کر سکیں, یہی علم اپنے ماننے والوں کے حوالے کر سکیں. قرآن عظیم کو علوم کا مجموعہ بنا کے بھیجا گیا, ایک ایسا مجموعہ جو آج بھی حیرت قدہ کائنات میں تحیر انسانی ہے, عقل انسانی کے لیے ایک عظیم باب ہے جسے آج تک پڑھا نہیں جا سکا ہے. کلام الہی, اللہ کا مقدس ترین کلام, کتنے علوم کا مجموعہ ہے. اس کا اندازہ آپ کرنا چاہیں تو ذرا سا ایک حیثیت سے دیکھنے کی کوشش کریں, آپ جائزہ لیں کہ کلام الہی کے سرچشمے سے آپ دنیا کا ہر علم حاصل کر سکتے تھے، ہر بلندی حاصل کر سکتے تھے، مگر آپ نے کلام الہی کو نہیں پڑھا. آپ اندازہ فرمائیں، قانون، قرآن عظیم قانون کی کتاب ہے، ایک قانون زندگی ہے، ایک دستور حیات ہے، مگر قانون اپنے دور کی رہنمائی کرتا ہے، اپنے دور کی قیادت کرتا ہے. قرآن عظیم آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے اس زمانے کے تقاضوں کو تو پورا کر سکتا تھا، مگر آج کے نئے تقاضوں کو کلام الہی کیسے پورا کر سکتا ہے؟ میں عرض کرنا چاہوں گا یہی اعجاز قرآنی ہے. سوالات آج پیدا ہو رہے ہیں، جواب 1400 سال پہلے سے موجود ہے. فتنے آج موجود ہیں، جواب 1400 سال پہلے سے موجود ہے. مغربیات آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو. مصدقیت آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو. انارکیت آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو. ڈارونیت آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو. نفس پرستی آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو. حضارت حاضرہ کی بدعنوانیاں آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو. معاش کی تباہ کاریاں آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو. کمیونزم آج کا فتنہ تھا، جواب قرآن کے اندر دیکھو. سوشلزم آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو. 1400 سال کے بعد فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور جواب 1400 سال پہلے ہی سے موجود ہے. قانون پہلے ہی سے موجود ہے. کیا اس بات کا ثبوت نہیں کہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہر دور کو دیکھ رہا ہے، جو ہر عصر کو دیکھ رہا ہے، جو ہر زمانے کو دیکھ رہا ہے، جو ہر طبقے کو دیکھ رہا ہے، جو ہر جماعت کو دیکھ رہا ہے، جو ہر اٹھتے ہوئے سوال کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کا جواب عطا فرما رہا ہے. آپ اگر قانون کے طالب علم ہیں تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ قانون کے ایک شعبے پر آپ کو ہزاروں کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، کئی کئی لائبریریاں کھنگالنی پڑتی ہیں، تب جا کے کسی ایک گوشے پر آپ کو مہارت پیدا ہوتی ہے. آپ فیملی لا پہ کا قانون حاصل کرنا چاہیں، سینکڑوں کتابیں پڑھنی پڑیں گی. آپ کرمنل لا کے اوپر محنت کرنا چاہیں، ہزاروں کتابیں پڑھنی پڑیں گی. عجیب بات ہے، دنیا میں ایک ایک گوشہ، ایک ایک ناحیہ لا پہ لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر قرآن ایک کتاب ہے. اس میں ہر قانون موجود ہے، اس میں کرمنل لا بھی موجود ہے، اس میں فیملی لا بھی موجود ہے، اقتصادیات کا قانون بھی ہے، معاشرت کا قانون بھی ہے، تمدن کا قانون بھی ہے، قانون کے تقاضے بھی ہیں، عدالتوں کے فیصلے کے انداز بھی ہیں، ہر دور کے لیے اور ہر عصر کے لیے ہیں. قرآن کا طالب علم آج 1400 سال کے بعد بھی اپنے کو کہیں تشنے قانون محسوس نہیں کرتا ہے، بلکہ جب بھی کسی قانون کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کی کتاب اٹھا کے دیکھتا ہے، مقدس قرآن عظیم کا مطالعہ کرتا ہے. کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے؟ اور ایک اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں زبان و ادب کے کتنے ماہرین ہوں گے. ہمارے اسٹیج پر ایک ایسے ساتھی بیٹھے ہیں جو اس صوبے میں اردو ادب کے فروغ و ارتقاء کے لیے اپنی زندگی وقف کیے ہوئے ہیں. ان سے پوچھئے کہ زبانوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، زبانوں کی کیفیتیں کیا ہوتی ہیں، زبانوں کا انداز کیا ہوتا ہے. ایک زبان جو اپنے دور کے فصاحت و بلاغت کے نقطۂ انتہا پہ ہے، کل اسی زبان کی آغوش سے ایک نئی زبان پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ نئی زبان فصاحت و بلاغت کا وہ مقام لے لیتی ہے، اور پرانی زبان صرف تاریخ بن جاتی ہے، صرف میوزیم میں رکھے جانے قابل ہوتی ہے، صرف لائبریریوں میں ہوتی ہے، ریسرچ اسکالر کے لیے ہوتی ہے، کوہ کندن اور کاہ براؤدن کا مزاج رکھنے والوں کے لیے باضابطہ کام دیتی ہے. اس کے علاوہ ان کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. غالب کی اردو اپنے دور کی بڑی شاندار اردو رہی ہوگی، اور میر تو اپنے دور کے 100 سال کے بعد کا لکھنے والا انسان تھا، مگر آج اس کی زبان ٹکسالی زبان نہیں ہے. آج اگر کوئی یہ کہے سرحانے میر کیا آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، تو آپ کو لوگ ٹک باہر کر دیں گے محفل سے کہ تم بہت پرانی زبان اور متروکات بولنے لگے ہو. اب یہ رائج نہیں ہے. آج کی فصاحت و بلاغت کی منزل میں اسے فصیح کلام نہیں قرار دیا جا سکتا ہے. آپ اندازہ فرمائیں وہ زولیدہ بیانی کہ جس کے لیے آج بھی دنیا کے ادبا تشریحات کر رہے ہیں، اور غالب کے اشعار کی تشریحات خود اس کے سامنے رکھی جائیں تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا. ہم نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے اشعار کی یہ بھی تشریح ہو سکتی ہے. عجیب عالم ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں. لیکن آج وہ فصاحت و بلاغت کی نقطۂ انتہا نہیں ہے. اسی طرح سے شیکسپیئر کی انگلش کسی زمانے میں ڈرامے اور روایات کے لیے بہت اہم حیثیت رکھتی تھی، مگر آج وہ صرف تاریخ بن چکی ہے. دنیا کی ہر زبان میں ہی معاملہ ہوتا رہا ہے، اور عربی زبان تو بہت زیادہ اپنے اندر قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. عربوں کی زمین پر فرانسیسیوں نے قبضہ کیا تو عربی زبان میں لاکھوں افراد فرانسیسی کے داخل ہو گئے. انگریزوں نے زمین پہ قبضہ کیا تو عربی میں ہزاروں انگریزی اصطلاحات داخل کر دی گئیں. عربی زبان اپنے مشتقات کی وجہ سے بڑی ہی رچ زبان ہے، اس لیے کہ مشتقات کا ایک سیل سمندر، سیل رواں ہے، جو کبھی بھی عربی کو اسماء اور تعریفات سے خالی نہیں ہونے دیتا ہے. ایک ایک مشتق ہے کہ جس کے ذریعے سے ہزاروں الفاظ وضع کیے جا سکتے ہیں. مشتقات کا یہ سرمایہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے، دنیا کے کسی ادب میں نہیں ہے، دنیا کا ہر ادب جامد اسماء اور جامد حیثیتوں کا پابند ہے، مگر عربی زندہ قوت ہے، مشتقات کی زبان ہے۔ عربی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے کبھی بھی اپنے بولنے والوں کو اور لکھنے والوں کو تشنگی کا شکار نہیں ہونے دیتی۔ دنیا آج کے دور میں جب عصر جدید کے تقاضوں کے مطابق کوئی نئی چیز حاصل کرنا چاہتی ہے تو ایجاد کرنے والے کی زبان قبول کر لیتی ہے۔ ریڈیو جنہوں نے ایجاد کیا ہے انہی کی زبان میں، ٹیلی ویژن جنہوں نے ایجاد کیا ہے انہی کی زبان میں آپ بولتے ہیں، ٹیلی فون جنہوں نے ایجاد کیا ہے انہی کی زبان میں بولتے ہیں، مگر عربی کی زبان خصوصیت یہ ہے کہ ایجاد کرنے والی کوئی قوم ہو، عربی اپنے مشتقات کے ذریعے سے ایک نیا نام دیتی ہوئی نظر آتی ہے، ایک نیا تعارف دیتی ہوئی نظر آتی ہے، ایک نئی پہچان دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ قرآن پاک کو غالباً عربی میں اسی لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ ہر دور کا انسان قرآن پاک کے مشتقات کو سامنے رکھ کے، سر چشمہ قانون کو سامنے رکھ کر کے قانون بنا بھی سکے اور قانون تشکیل بھی دے سکے۔ کلام الہی کی اس خصوصیت کو سمجھنے کے بعد اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب ہر 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد زبان پرانی ہو جاتی ہے، زبان کا مزاج بدل جاتا ہے، زبان کا تیور بدل جاتا ہے، نئے اسلوب ادا آ جاتے ہیں، اسلوب اظہار آ جاتے ہیں، اسلوب بیان آ جاتے ہیں، تو کیا عربی زبان میں ایسا نہیں ہوا ہوگا؟ یقیناً عربی میں بڑا تغیر ہوا ہے۔ کلاسیکل عربی کو پڑھیے اور موجودہ ماڈرن عربی کو پڑھیے، دونوں کا بڑا فرق نمایاں نظر آئے گا۔ یہاں تک کہ بعض وقت تو ماڈرن عربی پڑھنے والے کلاسیکل عربی کو سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ مگر قرآن پاک کا یہ بہت بڑا اعجاز ہے کہ قرآن پاک جس طرح سے آج سے 1400 سال پہلے فصاحت و بلاغت کے نقطۂ انتہا پہ تھا، آج بھی اسی نقطے پہ ہے۔ نہ اس زمانے کا کوئی ادب شکست دے سکا تھا اور نہ آج کے زمانے کا کوئی ادب اس بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ وہ چیلنج آج بھی ہے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اپنے اس کلام میں شک کر رہے ہو جو ہم نے اپنے حبیب پر نازل کیا ہے تو اس کے جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اس کے جیسی ایک آیت ہی بنا لاؤ۔ اندازہ کرو اور غور کرو، یہ 1400 سال پہلے کا چیلنج ہے اور آج بھی ایک زندہ چیلنج ہے، لاجواب چیلنج ہے۔ اس لیے کہ آج دنیا میں لاکھوں قومیں ہیں جو عربی زبان بولتی ہیں، عربی زبان سیکھتی ہیں، عربی زبان پڑھ رہی ہیں۔ آج تو دنیا کے عیاروں کے لیے عربی زبان کے ذریعے سے نئی نئی شکارگاہیں تلاش کرنے کے ہزاروں مواقع مل رہے ہیں، نئے نئے میادین ظلم عربی زبان کے ذریعے سے وہ تلاش رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں۔ اس لیے آج مغرب بھی عربی پڑھ رہا ہے، مشرق بھی عربی پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود چیلنج آج بھی وہی ہے۔ نہ اس دور کا انسان شکست دے سکا ہے اور نہ آج کے دور کا انسان۔ طٰہٰ حسین یہی آنے کے بعد مجبور ہو کے کہتا، یاد رکھو طٰہٰ حسین ابتدان مسلمان اسلامی فکر کا حامل نہیں تھا، کمیونزم کے اثرات تھے اس کے اوپر، لیکن کتاب الہی پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے دنیا کے ہر ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اسلوب قدیم اور اسلوب جدید، مگر قرآن پاک کی زبان جو عربی ہے اس کے اسالیب کو ہم تین حصوں پہ تقسیم کرتے ہیں، اسلوب قدیم، اسلوب جدید اور اسلوب القرآن جو ہر دور میں عظیم ہے، ہر دور میں جدید ہے، ہر دور میں قدامت کے جملہ محاکات حسن کو سمیٹے ہوئے ہیں۔
سبحان اللہ،
کرنا چاہتا ہوں کتاب الہی جو علم کا اتنا بڑا سرمایہ ہے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں دی گئی، اور اس مقدس کتاب میں دنیا کے تمام علوم جو آج جنم لے رہے ہیں، جو آج دنیا کی سطح پہ ابھرے ہیں، جو آج لائبریریوں میں دیکھے جا رہے ہیں، ہر علم کی طرف ہدایت موجود ہے، ہر علم کی طرف رہنمائی موجود ہے۔ ہمارے مولانا شاکر صاحب نے اشارتاً بتایا بھی ہے، میں چند باتوں کا تذکرہ کروں۔ انسان کی زندگی کے لیے دو علم بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، جس کے بارے میں سرکار نے خود فرمایا ہے، العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ علم دو طرح پہ کے ہیں، دینوں کا علم اور بدن کا علم، جو دین کے تقاضوں کو پورا کرے وہ علم اور جو بدن کے تقاضوں کو پورا کرے وہ علم۔ اس کو بازروں نے طب سے تعبیر کیا ہے، مگر میں ابدان کو عمومیت پہ رکھ کے دنیا کے ہر علم کو اس میں شامل کرتا ہوں جس کا تعلق بدن سے ہو، جس کا تعلق معیشت سے ہو، جس کا تعلق پیٹ سے ہو، جس کا تعلق جن سے ہو، جس کا تعلق سیکس سے ہو، جس کا تعلق لذت سے ہو، جس کا تعلق صحت سے ہو، اور جس کا تعلق انسانی خواہشات سے ہو، جس کا تعلق ڈیزائر سے ہو، جس کا تعلق امنیات سے ہو، جس کا تعلق تمناؤں سے ہو، جس کا تعلق حوث زرگری سے ہو، جس کا تعلق بینکنگ سے ہو، اور جس کا تعلق روزی کمانے سے ہو، سب علم ابدان میں آ جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان، دو طرح کے علم ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ علم الابدان کے حوالے سے قرآن عظیم نے کتنے اشارے دیے ہیں، اللہ اکبر، کتنے اشارے دیے ہیں۔ جب اللہ کی مقدس کتاب یہ کہتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا, ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے, ان کے راستے پہ نہ چلا جو گمراہ ہوئے اور جن پہ تیرا غضب ہوا ہے. تو کیا یہ آیت کریمہ تمہیں تاریخ کھنگالنے کا حکم نہیں دے رہی ہے, علم تاریخ کے مطالعے کا حکم نہیں دے رہی ہے؟ کیا تمہیں یہ شعور نہیں دے رہی ہے کہ گزری ہوئی قوموں کا مطالعہ کرو, کامیاب قوموں کا مطالعہ کرو, ناکام قوموں کا مطالعہ کرو, گمراہ قوموں کا مطالعہ کرو اور ہدایت یافتہ قوموں کا مطالعہ کرو. اس آیت کریمہ میں تاریخ کا مکمل اشارہ موجود ہے, تاریخ کی طرف تمہارے رجحان فکر کو مائل کیا گیا ہے. تم جب اللہ سے یہ دعا کرتے ہو کہ اللہ گمراہ لوگوں کے راستے پہ نہ چلا, انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا, تو اس تاریخ کے ارتقاء کے دور میں نہ معلوم کتنے افراد ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں, نہ معلوم کتنی قومیں ہیں جو ناکام ہوئی ہیں. اس کا پڑھنا تمہارے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ تم انسانی تاریخ کے ریکارڈ سے لے کر کے آپ دنیا کی تمام قوموں کا مطالعہ کر سکتے, دنیا کی تمام قوموں کا جائزہ لے سکتے, دنیا کی تمام قوموں کو دیکھ سکتے, مگر کیا تم نے واقعی تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا کلام الہی کی روشنی میں؟ کیا اللہ کے مقدس کلام نے تم سے یہ چاہا نہیں تھا کہ تم اس کا مطالعہ کرو؟ کیا قرآن عظیم نے سب سے پہلے پہلی سورۃ طیبہ کے اندر تم سے یہ نہیں کہا الحمدللہ رب العالمین؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے. ربوبیت کا رشتہ جو عالمین سے ہے, یہ بڑا اہم رشتہ ہے, بڑا ہی قابل غور رشتہ ہے. عالم ایک نہیں ہے, عالمین استعمال کیا گیا ہے. لفظ عالم کی تعریف منطقین اور اقلا تو یہ کہتے ہیں کہ ما سوا اللہ کو عالم کہا جاتا ہے, مگر یہاں عالمین کہہ کر کے مختلف طبقے حیات اور مختلف طبقے سماوات اور مختلف طبقے زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے. پرندوں کی دنیا ایک عالم ہے, پرندوں کی دنیا ایک عالم ہے, قدوسیوں کی دنیا ایک عالم ہے, ملائکہ کی دنیا ایک عالم ہے, ارضیات کی دنیا ایک عالم ہے, خلاؤں کی دنیا ایک عالم ہے, ستاروں کی دنیا ایک عالم ہے, سبزے کی دنیا ایک عالم ہے, شام و سحر کی دنیا ایک عالم ہے, سیاروں کی دنیا ایک عالم ہے, اور علوم انسانی سے متعلق سارے علوم کی دنیا ایک عالم ہے. وہ رب العالمین ہے. جب رب العالمین کہا تھا رب تبارک و تعالی نے, تو عالمین کا تمہیں علم ہونا چاہیے تھا کہ دنیایں کہاں کہاں ہیں, علم کہاں کہاں ہے, عالمین کا اطلاع کس پر ہونا چاہیے, کتنی قومیں بس رہی ہیں, کتنی جماعتیں بس رہی ہیں, کتنی مخلوق بس رہی ہے, سیاروں میں کوئی مخلوق ہے یا نہیں ہے. اس لیے قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے جو سب بے ہو لہو من فی السماوات و من فی الارض, اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو زمینوں کے اندر ہیں اور جو آسمانوں کے اندر ہیں. من ذوی العقول کے لیے آتا ہے, غیر ذوی العقول کے لیے نہیں آتا. گویا قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ ایک ایسی مخلوق موجود ہے جو اللہ کی تسبیح کر رہی ہے, وہ سیاروں میں موجود ہے, آسمانوں میں موجود ہے. جب قرآن نے ایک ایسی مخلوق کا حوالہ دیا تھا, تو کیا تمہاری یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ تم ایسی مخلوق کو تلاش کرتے؟ یہ ایلینز کو تلاش کرنے والے دوسرے کون ہوتے ہیں؟ ان کی کتاب میں تو ایسا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے, یہ تو تمہاری کتاب کے اندر موجود تھا. آپ اللہ کی مقدس ترین کتاب کو دیکھو اور اس کا مطالعہ کرو, تو جگہ جگہ آپ کو علم کے مختلف شعبے اور علم کے مختلف منبع نظر آئیں گے. جب اللہ یہ کہتا ہے تم سمندروں پہ غور کرو, تو کیا پورے ایک علم کا جس کا تعلق سمندر سے ہے, اس پورے علم کی طرف دعوت نہیں دی جا رہی ہے کہ سمندر پہ غور کرو, سمندر پہ چلتی ہوئی کشتیوں پہ غور کرو, آرکیمیڈیز ارشمیدس کے نظام پر غور کرو, اور سمندر کے اندر پوشیدہ نعمتوں پہ غور کرو, ان موتیوں پہ غور کرو جو تمہاری زینت بھی بن سکتی ہیں, جس کا حکم قرآن نے دیا ہے, اور تمہارے لیے باضابطہ آسائشوں کا سامان بھی فراہم کر سکتی ہیں. ان غذاؤں پہ غور کرو جو سمندر کے سینے میں تمہارے لیے چھپا دی گئی ہیں, اور سمندر پہ آمد و رفت کے امکانات پہ غور کرو. تجریف الفلک, یہ کشتیاں جو اللہ کی نشانیاں ہیں سمندروں میں چلتی ہیں اور تمہارا سامان اٹھا کے چلتی ہیں. آج سے 1400 سال پہلے نازل کی گئی تھی, جس زمانے میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں سامان اٹھاتی تھیں, لیکن آج دنیا کی معیشت اور دنیا کی منڈیوں کی بنیاد سمندروں میں چلنے والے جہازوں کی بنیادوں پر ہے. بولو ہے یا نہیں ہے؟ یہ جہاز اگر رک جائیں تو منڈیاں خالی ہو جائیں, کتنے ملک بھوکے رہ جائیں. وہ ملک بڑا ہی غریب ملک ہوتا ہے جہاں کوئی ساحل نہ ہو, جہاں کوئی سمندر نہ ہو, جہاں کوئی ہاربر نہ ہو جہاں سے اشیاء لائی جا سکیں. وہ غریب بھی ہوتا ہے اور محتاج بھی ہوتا ہے. سمندروں کو بار بار سمندروں کی طرف دعوت مطالعہ قرآن نے دی ہے, کشتیوں کی طرف دعوت مطالعہ قرآن نے دی ہے, جہازوں کی طرف دعوت مطالعہ قرآن نے دی ہے. جب مسلمان قرآن پڑھتا تھا تو بحر اٹلانٹک سے لے کر کے اور بحر ہند تک سمندروں پر اس کی حکومت تھی, قسم خدا کی. اس
نے قرآن پڑھ کر کے حکومت کی تھی،
سبحان اللہ،
اس نے صرف قرآن پڑھ کر کے حکومت کی تھی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے سمندروں پہ غلبہ اور سمندروں کی موجوں سے چشمک کا دور شروع ہوتا ہے، اور طارق ابن زیاد اور اس کے بعد صدیوں تک یورپ اور ایشیا کے تمام سمندروں پر مسلمان تنہا حکمرانی کر رہا تھا. مسلمان سمندروں میں کسی وجود کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ اس کی طرف توجہ بھی کر سکے، اس کی طرف نظر بھی ڈال سکے. کتنے ہی جزائر تھے جہاں ہم نے باطل قوتوں کو سمندروں کے موجوں کی نیچے دفن کر دیا تھا. سسلی کا جزیرہ ہو، یا اٹلی کے علاقے ہوں، یا اسپین کی وادی ہو، یا جبرالٹر کا کنارہ ہو، ہر مقام پر ہم نے دنیا کی ابھرتی ہوئی قوتوں کو اپنی قوت کے سامنے نیچا بھی دکھایا تھا اور سمندر سے اپنی عظمتیں منوائی تھی. یہ قرآن پاک کی طرف مطالعہ کرنے کی وجہ سے تھا، یہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے تھا، قرآن عظیم کے برپا کی ہوئے انقلاب کی وجہ سے تھا کہ ہم جس طرح بڑھتے تھے عظمتیں جھک جاتی تھیں. جب قرآن کہتا ہے تم آسمان پہاڑوں پہ غور کرو، کہیں ارساہ کہا گیا ہے، کہیں مرساہ کہا گیا ہے، کہیں راسیات کہا گیا ہے، ان عظیم الشان اور شامخ پہاڑوں پہ غور کرو، تو غور کرنے کا یہ حکم نہیں تھا معاذ اللہ کہ بس صرف دیکھتے رہو، بس صرف دیکھتے رہو. تدبر کے معنی صرف دیکھنے کے نہیں ہوتے، اس کے لیے مشاہدہ آتا ہے، اس کے لیے نظر آتا ہے. جب تدبر کے معنی ہوتے ہیں تو تمام امکانات کا جائزہ لینا ہوتا ہے. آج سمندروں کے، آج پہاڑوں کے سینے میں جو دولت پوشیدہ ہے ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے تھا. یہ پہاڑوں کی بلندیاں ہمارے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی. میرے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے جب کسی نے کہا تھا حضور آپ نے غربت کیوں پسند کر لی ہے، جب کسی شریک زندگی نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ پیوند لگے ہوئے کپڑے ہم کب تک پہنتے رہیں گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم یہ غربت میری مجبوری سمجھتی ہو؟ نہیں، لو شے تو لسات میل جبال و ذہبا، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے چلیں میرے ساتھ، یہ پہاڑ سونے کے بن کے چلیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں رسول نے پہاڑوں کے بارے میں 1400 سال پہلے کہا تھا چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے چلیں. پتا چلا کہ ان پہاڑوں کے نیچے جو سونا پوشیدہ تھا وہ رسول کی نگاہوں کے سامنے تھا، رسول پاک اسے دیکھ رہے تھے. اگر مسلمان نے پہاڑوں کا مطالعہ کیا ہوتا، پہاڑوں کی وسعتوں کا جائزہ لیا ہوتا، تو آج وہ ان ذخائر کا مالک ہوتا جو پہاڑوں کے دامن میں پوشیدہ ہیں، جو منرلز کی صورت میں پوشیدہ ہیں، جو پہاڑوں کے ذخائر ہیں. مگر مسلمان نے صرف قرآن کو سطحی طور پہ پڑھا، تلاوت اس نے کیا، مگر اللہ کی کتاب کے اندر چھپے ہوئے اشارات اور غیب کے احکامات کا اس نے مطالعہ کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ تو بڑا نادان تھا، یہ تو صدیوں سے یہ بحث کر رہا ہے کہ نبی کو غیب معلوم ہے یا نہیں غیب معلوم ہے. تو جب نبی کو قرآن کا حامل نہیں سمجھتا تو خود بڑا قرآن کے غیب کو کیا جاننے کی کوشش کرتا، قرآن کی حقیقتوں کو کیسے پہچان سکتا. قرآن غیوب کے چہرے سے پردہ اٹھاتا ہے، قرآن مغیبات کا انکشاف کرتا ہے، قرآن زمین کے سینے کو چیر کر کے اس کے ذخائر کو دکھاتا ہے، قرآن زمین پر غور کرنے کا حکم دیتا ہے. تو کیا اس کے ذریعے سے علم الارضیات کا مکمل شعبہ سامنے نہیں آیا، آرکیالوجی کا شعبہ، کہ جس کے ذریعے سے تم زمین کی کیفیتوں کا جائزہ لیتے، زمین کو اپنے لیے استعمال کرتے، زمین کے خزانوں کے مالک بن جاتے، زمین سے تم سونا اگلواتے، زمین سے غذائیں پیدا کرتے. میرے عزیز، اگر آج زمین کی غذائیں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتی تو امریکہ کے دریاؤں میں ہزاروں ٹن گندم جلائی نہ جاتی اور افریقہ کا دامن محتاج نہ ہوتا غلے کے لیے اور دانے دانے کے لیے. مگر یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ زمین تمہارے لیے پیدا کی گئی. سخر لکم الشمس والقمر وسخر لکم ما فی الارض والسماوات، زمین و آسمان کی ہر چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئیں، مگر تم ایسے بے خبر ثابت ہوئے، ایسے بے خبر ثابت ہوئے کہ نہ تم نے زمین کے خزانوں سے فائدہ اٹھایا اور نہ آسمان کے خزانوں سے فائدہ اٹھایا، نہ خلاؤں کے خزانوں سے فائدہ اٹھایا. اور اگر اللہ نے اپنے کرم سے تم کو خزانے دے بھی دیے تو ابھی غیروں کے حوالے کر دیا. ہم عیاش لوگ ہیں، ہمیں تو صبح و شام کا نیا نشہ چاہیے. ہاں ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، میں سے غرض نشاط ہے کس روسیہ کو، میں سے غرض نشاط ہے کس روسیہ کو. ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، ایک گونا بے خودی میں ڈوبنے والی وہ قوم جسے آتش سیال نہیں بلکہ سیال سونا دے دیا گیا تھا، جس کی زمین کے نیچے پوری انسانی دنیا کی شہرک کا لہو نچوڑ دیا گیا تھا، جس کے قبضے میں اسے خلاؤں کی دے دی گئی تھی، جہازوں کی توانائیاں دی گئی تھی، راکٹوں کی پرواز دے دی گئی تھی. اس ظالم قوم نے پون صدی گزرنے کے بعد بھی اپنے ذخیرے سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہا. اپنے ذخیرے کو کنٹرول نہیں کیا، بلکہ آج اس کا قاتل اس کے ذخیرے پہ کنٹرول کر چکا ہے اور جو باقی ہے اس پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ یہ نادانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کلام الہی کو نہ پڑھنے کے نتیجے میں اور اللہ کے علم پاک پر بھروسہ نہ کرنے کے نتیجے میں تم اپنی ہی معدنیات سے، اپنے ہی ذرائع سے مکمل طور پہ فائدہ نہیں اٹھا سکے ہو۔ قرآن نے تو اشارہ دے دیا تھا، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، اب یہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ زمین کے اندر کچھ تلاش تو کرتے۔ زمین کے اندر جو کچھ ہے تمہارے لیے ہے، کام میں لگایا گیا ہے، تو کچھ تو تھا جو کام میں لگایا گیا تھا، کچھ تو تھا جس کی طرف قرآن نے کہا تھا ما فی السماوات والارض، تم نے فی السماوات والارض میں فی کے مرجع کو تلاش کرنے کی کیوں نہیں کوشش کی؟ تم نے اس شے کو کیوں نہیں ڈھونڈا جو زمینوں کے اندر پوشیدہ تھی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن عظیم خلاؤں کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ خلا ہم نے بیکار نہیں پیدا کیے ہیں، ابس نہیں پیدا کیے ہیں، کائنات کی کوئی چیز ہم نے بیکار نہیں پیدا کی ہے۔ جب انسان زمین پر کیڑوں کی طرح رینگتا تھا، جانوروں کی طرح پیدل چلتا تھا، اس زمانے میں خلا قدر و قیمت کا اندازہ نہیں تھا، مگر آج جب زمین انسانوں سے بھر گئی ہے، اس کے سینے تنگ ہو چکے ہیں، تو انسان نے خلا کی وسعتوں کو اپنی طاقت و تاراج کا مرکز بنا رکھا ہے۔ آج انسان زمین پہ نہیں چل رہا ہے، خلاؤں میں چل رہا ہے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے جب قرآن نے خلاؤں میں مطالعے کی دعوت دی تھی تو تم کہاں سو رہے تھے؟ تم کہاں غافل تھے؟ تم کہاں گئے ہوئے تھے؟ تم نے کلام الہی کو کیوں نہیں پڑھا؟ تم نے اللہ کی مقدس کتاب کا کیوں نہیں مطالعہ کیا؟ جن لوگوں نے پڑھا انہوں نے قیادت کی، بلا شبہ ابتدائی دور میں جنہوں نے علم الفلکیات کو پڑھا فلک کے حوالے سے، اسی طرح سے علم نجوم کو پڑھا سیاروں کے حوالے سے، انہوں نے دوربین ایجاد کی، اس کے موجود مسلمان ہیں، انہوں نے سیاروں کے علوم ایجاد کیے اور جو حساب متعین کر دیے تھے قسم خدا کی آج تک اس حساب سے انحراف نہیں کیا سکا ہے۔ آج بھی دن اور رات کا شمار، گھنٹوں کا شمار، منٹوں کا شمار، سورج کے غروب طلوع غروب کو 800-900 سال پہلے کے اندازے کے مطابق کرو تو ایک منٹ کا فرق نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں نے اس میدان میں بہت ترقی کی، اس علم کے بانی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ستاروں سے آنکھیں لڑائیں، انہوں نے ستاروں کو اپنی مسلح آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی، انہوں نے اللہ کی قدرت کا مطالعہ کیا اور پھر یہ علم دنیا کی طرف منتقل کیا، یہ علم دنیا کی طرف لے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن پاک تجربے کا حکم دیتا ہے، تجربہ کرو۔ آج ہم تجربے سے خالی ہو گئے ہیں، بالکل دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بھی نہیں رہ گئی ہے، خود ہم کیا تجربہ کریں گے؟ دوسروں کے تجربوں سے آج مسلمان فائدہ نہیں اٹھا پا رہا، یہ حال ہے ہمارا، ہم تجربہ کیا کریں گے؟ مگر ماضی کا یہ عالم ہے کہ یورپ گواہ ہے کہ انسان کو اللہ، مسلمانوں نے انسانوں کے اندر علم منطقی کو تجربی علوم میں منتقل کیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ علم منطقی تجربی علوم میں، فلسفے کو تجربے میں ڈھال دیا ہے۔ برطلوہ لکھتا ہے، دوسرے اور لوگ لکھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا احسان ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے علم کو تجربے کے راستے پہ ڈالا ہے، علم کا تجربہ کیا ہے انہوں نے۔ دیکھو میں ایک مثال دوں، یہ ہماری درسگاہ کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑی آسانی سے سمجھیں گے۔ ایٹم کا تصور بطلیموسی فلسفے میں ہے، ایک ناقابل تقسیم ذرے کا تصور ہے، اسی طرح سے اور دوسرے فلسفوں میں اب تک ہمارے پڑھایا جاتا ہے، لو فردنا جز ام بین جزئین، اگر ہم ایک جز کو دو جز کے درمیان فرض کریں، یعنی دنیا جو ہے اس جز کو تقسیم کر کے ایٹمی توانائی بن چکی ہے، اور آ جناب اب تک اپنی دستگاہوں فرض کرتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب تک فرض کے سلسلے چلے۔ لو فردنا جز ام الا ملتقا جزئین، اگر ہم ایک جز کو دو جز کے ملتقا پہ فرض کریں تو اس کے دو کنارے نکلیں گے، اور جس چیز کے دو کنارے ہیں اس کی تقسیم ہو گئی، بس عقل نے تقسیم کر لیا، مطمئن ہو گئے، بطلیموس نے تقسیم کر لیا، ارسطو نے تقسیم کر لیا، سقراط نے تقسیم کر لیا، آج کے مولانا صاحب نے بھی معقولات کی درسگاہ میں تقسیم کر لیا، مطمئن ہے ہم نے تقسیم کر لیا، سبحان اللہ، تقسیم کر لیا ہم نے ہر جز کو تقسیم کر لیا، ہر ذرے کے دل کو چیر لیا ہم نے، بس یہ کر رہے ہیں ہم صدیوں سے اپنی درسگاہوں میں، یہی ہے ہمارا مطالعہ۔ مگر ہمارے اسلاف نے، جنہیں اللہ نے قیادت کا حکم دیا تھا اور قیادت کا منصب عطا کیا تھا، وہ صرف فرض نہیں کرتے تھے، وہ فرض کے دل میں بیٹھ کے حقائق کا تجربہ کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں علوم کے وہ موجود ہوئے، سینکڑوں فنون انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیے، آپ اندازہ فرمائیں، الجبرا، میتھ، حساب کا بہت ہی محکم علم ہے، یہ عربی ہے لفظ الجبرا، الجبر والمقابلہ، یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے، ریاضی کے سلسلے میں مسلمان ماہرین نے اپنا جو مقام منوایا ہے آج بھی دنیا اسے تسلیم کرنے پہ مجبور ہے. سرجری, سرجیکل سائنس کے سلسلے میں جتنے بھی آلات پائے جاتے ہیں آج, ان آلات کو کچی شکل میں بنیادیں فراہم کرنے والے مسلمان جراح تھے اور مسلمان ڈاکٹر تھے. آج بھی اگر آپ کہیں دور نہ جائیے, صرف المنجد اٹھا کے دیکھ لیجئے, دوسری لغت کتابیں دیکھ لیجئے, جراحی کے آلات دیکھ لیجئے, تو جو بھی ایڈوانس جراحی کا آلہ ہے اس کی بنیاد کسی مسلمان نے فراہم کی ہے, کسی ابن رشد نے, کسی ابن سینا نے, کسی ڈاکٹر نے, کسی مسلمان حکیم نے باضابطہ طور پہ فراہم کیے.
سبحان اللہ.
یہ علم کیمیا جسے کیمسٹری کا نام دیتے ہیں, یہ خود ایک شخص الکمی یا الکیمی کی طرف منسوب ہے, بھول گئے ہیں کہ اس کا موجود بھی ایک مسلمان تھا. اور یہ علم کیمیا جو تمام تر طبابتوں اور مفردات کو مرکبات میں تبدیل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, یہ علم بھی مسلمانوں کا دیا ہوا ہے, یہ علم بھی مسلمانوں کا عطا کیا ہوا.
سبحان اللہ.
اس طرح سے اگر ہم علوم کو شمار کرانا چاہیں تو قرون اولی اور قرون وسطی میں مسلمانوں کے ارتقاء اور مسلمانوں کی ترقی کے حوالے سے لاکھوں علوم کو شمار کر سکتے ہیں, لاکھوں ایجادات کو ہم شمار کر سکتے ہیں, مگر افسوس کہ اس کے بعد ہم پہ زوال کا دور شروع ہوا. عصر حاضر جو اب تک ہے اس کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے. مولانا نے حاضر بھی میرے عنوان میں شامل کر دیا ہے. یہ حاضر کو گرفت کر کے بتا دیں کہ یہ حاضر ہے تو میں بولوں اس پر, حاضر کو پکڑ کے دکھا دیں مجھے. ماضی تو میں جانتا ہوں کیا ہوتا ہے, اور جانتا کہ ہم نسٹالیجا کے شکار ہو گئے, ماضی پرستی کے, ماضی ہی کا تذکرہ کر کے خوش ہو لیتے ہیں, آئندہ کام کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں رہ گئی ہے.
اللہ.
لیکن یہ حال ہمیں بتا دیں کہ حال پہ کیسے ہم بولیں, اسی کی جو حال ہے وہ سب ماضی بن جاتا ہے. آپ نے لفظ کل کہا, کل کل, ٹمارو کا اردو ترجمہ کل کہا, دو لفظ ہے کل. جیسے ہی آپ نے کاف کہا یہ ماضی بن گیا. لام بھی مستقبل ہے, اس کے بیچ میں حال تلاش کیجئے. حال اپنے وجود کے اعتبار سے بے حال ہے, اس کو گرفت میں لے ہی نہیں سکتے آپ, اس کی پکڑ ہو ہی نہیں سکتی آپ. آپ پکڑ کے دکھا دیجئے حال, پھر میں اس پہ تقریر کروں. آپ نے مسلمانوں کا حال پوچھا ہے, حال کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کا حکم دیا ہے, میں حال بتاؤں کہاں سے, کہاں سے لاؤں میں حال؟ ہاں, میں حال کا ایک زمانہ مقرر کرتا ہوں. مسلمانوں کا جہاں سے سیاسی زوال شروع ہوا ہے اسی کے قریب سے علمی زوال بھی شروع ہوا ہے.
سبحان,
یہ دو تاریخ کے واقعات ہیں, بغداد کا زوال اور اسپین کا زوال. بغداد کا زوال ہوا اور اس کے بعد پھر ہم نے ریگین بھی کر لیا بغداد کو, دوبارہ فتح کر لیا, بلکہ بغداد کے حملہ آوروں کو ہم نے مسلمان کر لیا. ہلاکو اور چنگیز حملہ آور ہوئے تھے, بغداد کی دیواروں کو خون سے بھر دیا تھا, دریائے دجلہ میں 7 روز تک خون بہتا رہا, اور پھر ہم نے ہلاکو کے پوتے کو مسلمان بنا لیا, تگودار خان کو, احمد کو, اور پھر وہی پوتا پورے وسط ایشیا کی تمام ریاستوں کے اسلام کا سبب بن سکتا ہے, بنتا چلا گیا. آپ اندازہ فرمائیں, آج یہ تاجکستان, ازبکستان, قازقستان, ترکمانستان, یہ جتنے ہیں یہ سب انہی فاتحین کی اولاد ہیں جنہوں نے بغداد میں ہمیں ختم کرنا چاہا تھا اور مکے کو مٹا دینا چاہا تھا. ہے آیا فتنے تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. بغداد کے لوگوں کو اپنے جرم کی سزا ملی, عیاش ہو گئے تھے, وہ لڑ رہے تھے آپس میں, کالا رنگ زیادہ محبوب ہے یا ہرا رنگ زیادہ محبوب ہے, بحث کر رہے تھے جبر اور قدوم کے مسئلے پر, جبر اور قدر کے مسئلے پر, حدوث اور قدوم کے مسئلے پر وہ بحث کر رہے تھے. زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی, آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام.
اللہ.
تو توحید حقیقت نہیں تھی, ایک کلامی مسئلہ بن گئی تھی, اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں بحثیں ہو رہی تھیں. ایسے دور میں ہلاکو اور چنگیز نے حملہ کیا اور مٹا کے رکھ دیا, اور ارادہ تھا کہ پورا عالم اسلام ختم کر دیں گے, مگر اسلامی اخلاق ابھی زندہ تھا, اسلامی کردار ابھی زندہ تھا, اقتدار ختم ہوا تھا. اسلامی کردار نے وہ دن دکھایا کہ جن لوگوں نے بغداد کو تباہ کیا تھا وہی اسلام کی حفاظت کرنے والے بنے, اور پھر صدیوں تک تاتاریوں نے اسلام کی حفاظت کی. کیا یہ تاریخ نہیں ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی بھی دردناک تاریخی موڑ سے غمزدہ مت ہونا, گھبرانا نہیں, یہ اسلام روما نہیں ہے، چین نہیں ہے، ایران کے اوستا کا نظام نہیں ہے کہ مٹ جائے گا، یہ اسلام ابھرے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جہاں میں اہل ایمان سورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث۔
ایک لمحے کے لیے بھی غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی۔ جو مٹیں گے وہ اپنی بدکرداری سے مٹیں گے، جو زندہ رہیں گے وہ اپنے اخلاق سے زندہ رہیں گے اور زندگی دیں گے۔
سبحان
اللہ، تمہیں زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔
سبحان اللہ،
دنیا کی کوئی قوت تمہیں مٹا نہیں سکتی، کوئی بمباری، کوئی آسمانی آفت تمہارے وجود کو مٹا نہیں سکتی۔ تاریخ میں کئی بار تم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ غرناطا میں، اسپین میں اسلام کا سورج ڈوب گیا ہے 1491 میں، لیکن وہی صدی ہے جب پورا انڈونیشیا مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ سورج ڈوبتا ہے تو دوسری جگہ اسلام کا سورج ابھرتا ہے، یہ تو ہم نے بار بار دیکھا ہے۔ دور مت جاؤ، اسی صدی کے آغاز میں دیکھو۔ میں جرأتوں کا، حوصلے کا، امید کا پیغام لے کے آتا ہوں، مایوسیوں کا نہیں۔ میں اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا جو مایوسیوں کی دعوت دیتا ہو، بیٹھ کے ماتم کرتا ہو اور غم مناتا ہو۔ یہ مرثیہ اور غم تمہاری میراث نہیں، کسی اور کی میراث ہوں گی۔ تم تو امیدوں کے انسان ہو، خدا قدر جبار کی کبریائی پر یقین رکھنے والے ہو۔ سنو، یہ جو صدی 20ویں صدی گزر گئی ہے، اس صدی میں تم کہاں تھے، کہاں کھڑے تھے، بتاؤ مجھے۔ 20ویں صدی میں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان کہاں تھے تم؟ تلاش کرو خود کو۔ کائنات کے جغرافیے کے نقشے پر تمہارا وجود کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے۔ عالم یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ ملکوں پہ فرانس کا، برطانیہ کا، ہالینڈ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ انڈونیشیا، ملیشیا کے علاقے ہالینڈ کے قبضے میں تھے۔ مسلم ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ عرب کے بیشتر علاقے فرانسیسیوں کے قبضے میں تھے۔ کچھ علاقے اٹالینز کے قبضے میں تھے۔ ہر جگہ تم غلام تھے، ہر جگہ تمہاری زمینوں پہ دوسروں کی حکومت تھی، ہر جگہ تم پیچھے جا رہے تھے، ہر جگہ تمہارے وسائل سے وہ یورپ کے شبستانوں کو سجا رہے تھے۔ یہی کیفیت تھی نا اس صدی سے پہلے کی؟ یہ نہیں تھی۔ اس زمانے میں بھی کسی نے بڑے غم کے ساتھ کہا تھا، مراکش جا چکا، فارس گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ جیتا ہے یہ ٹرکی کا مریض سخت جہاں کب تک۔ یہ ایک مایوسی کی بولی تھی۔ مگر ڈاکٹر اقبال جو امید کا شاعر تھا، اس زمانے میں یہ کہتا ہے کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
صد ہزار ستارے ٹوٹتے ہیں تب ایک صبح پیدا ہوتی ہے۔
سبحان اللہ۔
بس، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان میں مشیت کی تدبیر نے، وہ مکر کرتے ہیں اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی بہترین تدبیر فرماتا ہے۔
سبحان اللہ،
اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ میرے بھائی، اس لفظ مکر کو اردو میں ترجمہ مت کر دینا، یہ عربی والا مکر بول رہا ہوں میں۔ عربی میں مکر کے معنی ہوتے ہیں تدبیر کے، سمجھے؟ اگر اس کا ترجمہ اردو میں مکر کرو گے کہ اللہ بھی مکر کرنے والا ہے تو اللہ پر الزام آ جائے گا، اور جن اردو والوں نے یہ ترجمہ کیا ہے ان سے بچو۔ یہ امام احمد رضا کا کمال ہے کہ پورے ترجمے میں عزت الہی کو بھی اور آبرو مصطفیٰ کو بھی محفوظ رکھا ہے، کہیں سے سر نہ نہیں دیا ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
یہ کمال ہے ان کے ترجمے کا۔ پورا کلام الہی، کنز الایمان پڑھ جاؤ، ایک جگہ نہ مصطفیٰ کی عصمت پہ حرف آئے گا نہ خدا کی قدوسیت پر۔
سبحان اللہ،
انہوں نے کہا ہے کہ اور وہ خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ تو پوری دنیا مکر کر رہی تھی اسلام کے خلاف، اسلام کی زمینوں کو جبابرہ نے اپنے دست تطاول سے اپنے قدموں کے نیچے رود دیا تھا، لیکن اللہ کی تدبیر کتنی عظیم ہوئی کہ یہ خود آپس میں الجھ گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے نقشے پر 42 ممالک سے لے کے 52 اور 55 ممالک آ گئے یا نہیں آ گئے۔
الحمدللہ۔
اور بات ہے کہ جب یہ ممالک آئے تو اس پر انہوں نے اپنے ہی پوپٹ اور اپنے ہی امیل بٹھال دیے، جس کے نتیجے میں وہ رول ادا نہیں کیا جا سکا جو ہونا چاہیے تھا۔ مگر اب وہ لرزہ برندام اس لیے ہیں کہ ہر اقتدار کی زمین ہل رہی ہے اور اسلام ابھر رہا ہے ایک طاقت کی حیثیت سے، ایک قوت کی حیثیت سے. اس لیے وہ اسلام پر فنڈامنٹلزم اور ٹیررزم کا نعرہ لگا کر کے اپنے قبضے کو لمبا کرنا چاہتے ہیں. مگر سنو، اللہ کی تدبیر بڑی عظیم ہے.
سبحان اللہ،
اللہ کی تدبیر بڑی عظیم ہے. تم دیکھو گے کہ مصیبتوں کے اسی اندھیری رات سے انقلاب کا ایک صبح کی صبح طلوع ہوگی
انشاءاللہ.
مگر اس کے لیے تم اپنے کو مستحق بنا لو. یو ڈیزرو. جب تم اپنے کو مستحق بنا لو گے تو دنیا بھر کی طاقتیں تمہیں شکر نہیں دے سکیں گی. اللہ اکبر تم نے خالق کائنات کو کہا ہے، دنیا کو نہیں کہا ہے، وہ اکبر ہے. اور اس کو اس کے قابل بنانے کے لیے تمہیں مسلمان بننا پڑے گا. بس یہی ایک راستہ ہے مایوسیوں سے نکل کر کے اسلام کو اپنی زندگی بنانا ہوگا، اپنے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہوگا، اپنے رسول کے نظام زندگی کو اختیار کرنا ہوگا. ایک نیا انقلاب تمہارے دروازے کے قریب پہنچ چکا ہے. ایک نئی صبح ظلم کا کی تاریخ رات چیر کر کے بہت جلد طلوع ہونے والی ہے. مایوس ہونے کی کہیں ضرورت نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ بارہا تاریخ اسلامی میں ایسا ہوا ہے کہ مسلمان شکست کھا گئے، نقصانات سے دوچار ہو گئے، پھر اللہ نے اسے موقع عطا فرمایا، وہ ایک غالب قوم سے ابھرا. مگر ایک شکست آج تک جاری ہے. جانتے ہو کیا ہے؟ بغداد بھی ہمارا علمی مرکز تھا اور غرناطہ بھی. بغداد اور غرناطہ کو دوبارہ حاصل تو کر لیا گیا، غرناطہ کو نہیں بغداد کو، مگر اپنی وہ لائبریریاں ہم واپس نہ کر سکے جو ہم نے قائم کی تھی، علم کے وہ مدرسے نہ واپس کر سکے جو ہم نے قائم کیے تھے، تجربے اور تحقیق کی وہ دانشگاہیں اور وہ لیبورٹریز حاصل نہ کر سکے جو ہم نے قائم کی تھی. اور اس کے بعد پھر ہم سو گئے مایوسی کی چادر لپیٹ کر، اور اس زوال کا سلسلہ اسحادی سے چلا آ رہا ہے.
اللہ،
یہ یاد رکھو، زوال یہ آج کا زوال نہیں. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگلے 100-200 سال میں ہم دنیا کی قیادت کریں تو ہمیں کم از کم اپنی 15 نسلیں علم اور تجربے کے راستے پر آگے بڑھانی ہوں گی. سنی دعوت اسلامی جو بار بار علم کی بات کر رہی ہے، تجربے کی بات کر رہی ہے، وہ اسی لیے کر رہی ہے.
سبحان اللہ،
کہ آج ہی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. آج تو تم دوسروں کی ٹیکنالوجی حاصل کرو گے، دوسروں کی لیبورٹریز میں بیٹھ کے تجربہ کرو گے، لیکن خدا تمہیں ایک خاص صلاحیت اور سنا دماغ دینے والا ہے. وہ چاہے گا تو تمہارا دماغ تعمیر کائنات کے لیے تیار ہو جائے گا، اور آئندہ تم تقدیر کائنات کا فیصلہ کرنے والے ہو جاؤ گے. غلط ہے شکوے تقدیر یزداں، غلط ہے شکوے تقدیر یزداں. تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ میرے عزیز، مومن بن جاؤ اور علم حاصل کرو. یہی دو پیغام ہیں مستقبل میں کامیابی کے. وما علینا الا البلاغ.